ایمان پر بیٹھیں تو اس کے اندر جو تاثیر ہے نورانی تاثیر، روحانی تاثیر، ایمانی تاثیر، ایقانی تاثیر، احسانی تاثیر اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں اور اپنا اصلی کام کرنے لگے۔ دل کا اصلی کام کیا ہے؟ اللہ کی ہر عطاعت کو شوق اور رغبت سے اٹھانا اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنا۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی اشتیاق عطا فرما دے تو دین کی حقیقت فرماتے تسلیم اور اطاعت۔ فرماتے ہیں ایک خلاصہ اس کا گیا ہے، اس میں سے ٹکڑا لیا گیا ہے کہ دین کا سارا کھیل یہ ہے کہ کسی خاص عمل کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا دین نام دین نہیں، اپنے معمولات پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین ان کی اتباع کا نام ہے۔ وہ جیسا کہیں ویسا کرنے کا نام دین ہے، ان کو جو چیز پسند ہے اس کو پیار کرنے کا نام دین ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے۔ دین کسی خاص عمل کا نام دین نہیں، کسی خاص عمل کا نام دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اپنے معمولات پورا کرنے کا نام دین نہیں، بلکہ دین ان کی اتباع کا نام ہے۔ وہ جیسا کہیں ویسا کرنے کا نام دین ہے، ان کو جو پسند ہے اسی کو اختیار کرنے کا نام دین ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے۔ ماتیا ابو موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ کو کہا، صحابہ میں سے اور ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے دو مرتبہ حجت فرمائی، ایک مرتبہ حبشہ کی طرف اور دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو جو عبادات اور نیک اعمال صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا، جب بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ ساری اعمال اس کے نامۂ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ بیماری سے بھی معمولات پورے نہیں ہوتے اور سفر کے اندر بھی، اس لیے فرمایا تو جو عبادات اور نیک اعمال صحت کی حالت میں یا اقامت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یعنی جن کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ کرتا رہتا تھا، جب بیماری یا سفر کی وجہ چھوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور سارے اعمال اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں، باوجود کہ بیماری یا سفر کی وجہ سے اعمال نہیں کر پا رہا۔ اس لیے اگر وہ تندرست ہوتا یا اپنے گھر میں ہوتا تو اعمال کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی تسلی اور نعمت کی بات بتا دی کہ بیماری میں معذوری اور مجبوری کی وجہ سے جب معمولات چھوٹ رہے ہیں تو اس پر بہت صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ اگر تندرست ہوتا یہ کام کر لیتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب بھی لکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا تعلق صرف نقلی عبادت سے ہے، جو عبادات فرض ہیں ان میں اللہ تعالیٰ تخفیف کرتی ہے اور اس تخفیف کے سبب ان کو انجام دینا ہی ہے. فرض معاف بیماری میں نماز معاف نہیں, سفر میں نماز معاف نہیں, تخفیف ہے. مثلا نماز میں انسان کتنا بیمار ہو یہاں تک کہ بستر مرد پر ہو اور مرنے کے قریب ہو تب بھی نماز ثابت نہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو آسانی فرما دی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہی تو بیٹھ کر پڑھ لو, تکلیف ہوگی بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت ہی تو گیٹ کر پڑھ لو, وضو نہیں کر سکتے تو امن کر لو. اگر کپڑے پاک رکھنا بالکل ممکن ہو تو کسی اثر پڑ کتنی اثر اکثر نماز چھوڑتا جی کپڑے پاک نہیں, پاک کرنے میں دیر کون سی لگتی ہے. اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو یہ کوئی گزر نہیں نماز چھوڑنے کا, کیونکہ وہ پاک کرنے میں کتنی لگتی دو چار منٹ, جس جگہ ناپاکی لگی تب پانی سے دھو کے نچوڑ پاک ہوگی. لیکن اگر مریض ایسا سخت مریض ہے کہ اس کے لیے یہ کپڑے کو پاک کرنا مشکل ہے, آدمی کو بخار ہوتی ہے نا, یہ مریض کو کروٹ بھی نہ دو, جس کو چھیڑ بھی نہ, کیا حمایت کتنی آسانی, وضو نہیں کر سکتا تو کھڑے ہونے کو قدرت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھنے پر نہیں ہے لیٹ کے پڑھ لے, اشارے سے پڑھ لے. تکلیف تو ہوگی لیکن نماز آپ اس وقت بھی نہیں جب کے پڑھنے کی قریب. جب تک انسان کے دم میں دم ہے نماز کسی حالت میں معاف نہیں. ہاں اگر کوئی بےہوش ہو جائے یا ہشی داری ہو جائے اور اسی حالت پہ چھ نمازوں کا وقت مل جائے اس وقت نماز معاف ہو جائے. اگر بےہوشی میں پانچ نمازوں کا وقت گزر گیا تو ان کی سزا کرنی ہوگی, اور اگر چھ کا گزر گیا پھر سزا. لیکن جب تک ہوش ہے اور دم میں دم ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بیمار ہوا اب کھڑے ہونے کی وجہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, بیٹھ کے پڑھنے کی قدرت بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. ایسے موقع بہت سے لوگوں کو دیکھا دل تنگ ہوتے ہیں, اس سال میں کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا, بیٹھ کے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا, لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہوں, پتا نہیں کہ اردو بھی ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں, تیمم بھی صحیح ہے یا نہیں, ان چیزوں میں پریشان رہتی ہے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے رہے ہیں کہ جب تم مجبوری کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں جو تندرستی کا حاصل کر دیا جائے. تو پھر سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت. ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم لمبا لے کر شاخ آیا, یعنی جس طرح عظیمت جو اعلیٰ درجے کا کام ہے اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اسی طرح مجبوری کی وجہ سے اگر رخصت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند کرتے ہیں. لہذا اپنی پسند کی فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ کو جو حل پسند ہے وہ حل پسند. اب ہمت نہیں ہے, اب عظیمت نہیں, اب کس کو, اب اللہ کو رخصت ہوتا ہے. بعض لوگوں کی طبیعت سخت کوشی کی ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں زیادہ زیادہ مشقت کا کام کریں, بلکہ مشقت ڈھونڈتے ہیں, اس لیے ڈھونڈتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ ثواب ہے. کیونکہ بہت سے بزرگوں سے بھی اس قسم کی باتیں منقول ہیں, لہذا ان کی شان کو گستاخی کلمہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن سنت طریقہ وہی ہے. سنت طریقہ یہ ہے حدیث میں منقول, بزرگوں نے ٹھیک ہے ان کی ہمت تھی, قوت تھی, جذبہ تھا, اس لیے انہوں نے تو عظیمت پر عمل کر لیا, ان کی شان میں ایسی بات ہم نہ کریں. لیکن اس وقت کی ہمتیں چونکہ کمزور ہیں اس لیے اس وقت ہم نے تھا عزیمت کی بجائے رخصت پر, بیماری کی مجبوری کی مجبوری کیا تھا. فرماتے ہیں یہ حدیث منقول ہے, یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان سب کو اختیار کرتے. اب سوال یہ ہے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسانی اختیار کرنا معاذ اللہ سن آسانی کے لیے تھا؟ کیا مشقت تکلیف سے بچنے کے لیے تھا؟ یا دنیاوی راہ آرام سے کرنے کے لیے تھا؟ ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور بھی نہیں. آپ دن آسانی اور رات آرام حاصل کرنے کی آسان رات تک کیا مانتے تھے؟ لہذا اس کی وجہ وہی ہے کہ آسان راستہ اختیار کرنے میں ابدیت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں بلکہ شکستگی ہے کہ میں تو آج ہی کرتا ہوں, ناکارا ہوں, میں تو آسان راستہ اختیار کرتا ہوں. یہ بندگی کا اظہار ہے. اگر مشکل راستہ اختیار کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری ہوتا تھا. لیکن پہلے فرما دیا کہ ان بزرگوں کی شان میں گستاخی کا کلمہ نہ نکالیں. یہ عجیب معاملہ ہے, کسی وقت کسی پر کسی کیفیت کا غلبہ ہوتا ہے, اس کیفیت کے غلبے کو انہوں نے یہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشکل راستہ ہی اختیار کرتے اور مشقت ہی کو ترجیح دیتے, تھا دیکھنا چاہتے تھے ہمارے لیے آسانی ہوگی. اس زمانے کی ہمتیں کمزور ہیں, طبیعتیں سست ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدیت کو اختیار کرتے ہوئے کہ جس میں عاجزی زیادہ ہے, انکساری زیادہ ہے, کہ میں بہادر نہیں ہوں, میں مدد ہوں, میں ضعیف ہوں, میں کمزور ہوں, تو اس ذوق اور بے قدی کو اللہ کے آگے رکھتے ہوئے آسان اختیار کر کے پوری امت کے لیے کیا فرما دی؟ آسانی. ایک جگہ فرمایا مسواک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی, اللہ کے نبی کو سامنے آئی مسواک آپ کو بہت پسند تھی. لیکن کیا فرمایا؟ اگر مجھے امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس کو فرض کرا دیتا. مشقت کا کتنا ہو جائے گا, اس لیے اس کو لاگت قرار.
امت کے لیے آپ نے آسان راستہ تیار کیا,
ہمت والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے نام دین نہیں, کسی خاص شوق کا نام دین نہیں, اپنے معمولات پورے کرنے کا نام دین نہیں, اپنی عادت پوری کرنے کا نام دین نہیں. دین نام ہے ان کی اتباع کا, وہ جیسا کہیں ویسا کرنے کا نام دین ہے, ان کو جو چیز پسند ہے اس کو اختیار کرنے کا نام دین ہے, اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دینے کا نام دین ہے. وہ جیسا کرا رہے ہیں ویسے بہتر ہے. یہ جو صدمہ اور حسرت ہوتی ہے کہ اب تو بیمار ہو گئے, اس واسطے کھڑے کو نماز نہیں پڑ جاتی, ویٹ کر پڑ رہے ہیں, صدمہ کرنے کی بات نہیں. ارے اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے, جب یہی پسند ہے تو اس وقت کا تقاضا یہی کہ یہ کرو, اور ان کو ایسا کرنا ہی پسند ہے. اگرچہ اس وقت تم کو زبردستی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پسند ہے, لیکن اپنی تجویز کو فنا کر دینے اور اللہ جل شان جیسا مقدر کر دیا اس کو راضی رہنے کا نام ہی بدل گیا کہ اللہ نے مجھے معذور کر دیا ہے, بیمار کر دیا ہے, تو میں تو راضی ہوں. اپنی جو تجویز کرنا کہ یوں ہوتا تو یوں کر لیتا, یہ تو بندگی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا ہائے ہائے کرے تو ہائے کر لے. ایک بزرگ اس بزرگ کے پاس عیادت کے لیے گئے تو دیکھا ہے کہ وہ بزرگ بڑی سخت تکلیف میں ہے, لیکن بجائے کچھ کرانے کے
اللہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ یہ ذکر کر سخت تکلیف کے اندر ان دوسرے نے سنایا کہ بھائی یہ تمہارا الحمدللہ کہنا بڑا قابل مبارک بات ہے لیکن یہ موقع اللہ کا دعا مانگنے کا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ کے ساتھ بتا دیجیے. اس وقت میں الحمدللہ کہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہادر دکھانا ہے کہ اللہ میں آپ کو مجھے بڑا مار کر رہے ہیں, میں بڑا بہادر ہوں. میری زبان پر کبھی آہ نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا یہ کوئی بندگی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے شکستگی دکھانا بندگی ہے. جب وہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ تھوڑا سا ہائی ہائی کر کے پکارے تو عاجز اور بے بس بن کر اللہ کو پکارو. کیسے پکارو؟ جیسے ایوب علیہ السلام پکارا تھا, انی مکن در, انی مکن انت احکم الراحمین. اب پیغمبر تیرا کون برابر ہوگا؟ اتنی زبردست بیماری, اتنی زبردست تکلیف, لیکن اللہ پاک کو پکار رہے ہیں کہ مکن در, تو مجھے تکلیف پہنچی ہے. اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے, انت احکم الراحمین, لہذا جو چاہ رہی ہیں تو ان کو پکارا جائے. اور آدمی تھوڑا سا کراہے تو کرنے ہی میں مزہ ہے, وہ جیسا کہیں اس کے کرنے میں مزہ ہے. اللہ پاک کے سامنے اتنا ضبط بھی اچھا نہیں ہے, یہ بھی بندگی کے خلاف ہے. یاد رکھو انسان کا اعلیٰ تر مقام جس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں وہ ابدیت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف بیان فرمائے, یعنی ہم نے آپ کو شاہد, مبشر, نذیر, داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اوصاف ذکر فرمائے, لیکن یہاں معراج کا ذکر آیا اور اپنے پاس بلانے کا ذکر آیا, وہ حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ ذکر کیا کہ سبحان اللہ بھی اثر بے عبد کی, کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا. یہاں شاہد نہیں لائے, یا مبشر نہیں لائے, یا سراج منیرا نہیں لائے, بلکہ یہاں صرف ایک لفظ کیا لائے, آپ. یہ بتلانے کے لیے کہ انسان کا سب سے اونچا مقام ابدیت ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی, شکستگی اور عاجزی کا مقام ہے. اللہ مجھے بندہ بنا دے. آپ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ بننا. کہتے میں تینوں کہنا بندہ بن جا, کیوں جی بندہ ہی تو بننا ہے. بولا تھا بات ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے کہا جا رہا ہے, لیکن اصل کیا ہے؟ بندہ کس سے؟ بندگی سے. آپ بندے کو کہتے ہیں بندگی کرنے والا. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شدید, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی. بندگی نہیں ہے تو یہ زندگی نہیں ہے, زندگی تو یہ کہ عبد بنے. عبد کیا ہے؟ اس کا بندہ بنے. بندہ کیا؟ اس کی بندگی کرے. بندگی کیا ہے؟ ہر حال میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے رہے, عاجز بن کر رہے, اپنے آپ کو عاجز بنا کر رکھے, اس کے آگے جھکا رہے, اس کی مانتا رہے, اس کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا رہے, انکساری آتی رہے, شکستگی آتی رہے. اور اللہ والوں کی شان ہے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ سب سے بڑے عبد کو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہاں فرمایا کہ معراج کو لے جایا جا رہا ہے, سب سے بلند ترین مقام پر لے جایا جا رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ کی اثر بے عبد. اب اس عبد کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک بزرگ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کو اگر دیکھنا ہے تو طائف میں دیکھیں. طائف کا واقعہ یا جی کہنا سننا بڑا آسان ہے, ذرا اس پر غور کرو. ایک پتھر لگے تو خون نکلے گا, وہ مٹ پڑ جاتا ہے, ایسا ہی ہے. یعنی پتھروں پر پتھر اتنے لگے اتنے لگے کہ خون صرف نکلا نہیں, بہتے بہتے سر سے پورا پیچھے کہاں تک آ گیا, جوتیوں میں آ گیا. آپ کی جوتی خون سے رنگی ہوگی. کن کی؟ سید الانبیاء, سرور کونین, اللہ کے بعد جن کا سب سے اونچا مقام, بزرگ ترین ہستی جن کے تعلق سے اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ کو پیدا فرمانا نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا, یعنی وجہ کائنات جن کی وجہ سے پوری کائنات کا وجود, ان کو یہ ابدیت. کہ وہاں چونکہ آپ کی کیا کرا رہی خون سے, آپ ابدیت کا اظہار کر رہے ہیں, ان کو نہیں پوچھ رہے, بتا ان کو برا بتاتا ان کو اللہ کے آگے اپنی آجزی کی یہ ہے ابدیت کہ مجھے کس کے پورٹ کرتا ہے. اب یہ جوتیاں, یہ جوتیاں جو طائف میں خون سے رنگین ہوئی, ان جوتی کو جو وہ شب ملا کہ کہاں سے چلے گی, ان جوتی کر گئے جی. آپ دیت کو اللہ سے پوچھا آپ ایسا کرنا, جو بندہ بن جاتا ہے, جو اپنے آپ کو بندہ سمجھنے لگ پڑتا ہے, جو اپنے آپ کو آجی سمجھنے لگ پڑتا ہے اور آجی کی بھی جب اخیر کر دیتا ہے اللہ کا کام پہ دے جاتا ہے. اس کی سمایا جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی پر. تو سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ عبدیت. اس لیے عبدہ و رسول, رسول سے بھی پہلے لائے ہیں عبد, عبدہ سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ عبدیت ہے. اور عبدیت کے اندر کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تو اتنی فرماتے تھے کہ آپ کے قدمین ورم کر جاتے تھے, ایک گھنٹہ کھڑے رہو پاؤں میں ورم آ جائے گا, ایک گھنٹے میں ورم نہیں آئے گا, گھنٹوں یعنی گھنٹوں قیام کی حالت میں آپ نماز پڑھتے تھے گھنٹوں, کہ یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا تھا. تو عبادت تو اتنی فرمائی ہے کہ گھنٹوں کھڑے ہیں, اور اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ ماں ابدنا حق کا عبادت کا بھی آنا, اللہ تیری عبادت کا حق ادا. یہ ہے کر کے عبادت اس درجے کی کر کے صرف ہمارے کہ حق ادا, یہ نہیں کہ میں کچھ مان گئی. آج ہم سے دونوں باتیں پڑھنے تو تب پھوٹتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے تھا, تو نمازی ہیں یہ, ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. یعنی ہم اپنی نماز کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ہونا چاہیے, اب ہمارا حق. دیکھیں ایک ہے غلام ایک ہے نوکر, آج کل نوکری کا زمانہ غلامی کا تو صبر ختم ہو گیا ہے, غلام رہے نہیں. اور غلام اور نوکر میں بنیادی فرق ہے, نوکر کا استحقاق ہے, ایک خاص کام خاص اوقات کے اندر کرنے میں خاص اجرت, یہی ہے نوکر. خاص کام متعین ہے, خاص اوقات مقرر ہے کہ ان اوقات میں یہ کام کرو گے یہ اجرت تنخواہ, اس کا استحقاق ہے. جو اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے نا اس کے خلاف اگر ہو تو انکار کر دے گا نہیں جی میرا کام نہیں. کیوں؟ کام زیادہ لو اوور ٹائم احساس ہے. کام بدلو نہیں جی ہمارا آپ کا معاہدہ. تو نوکر تو یہ ہے اس کا استحقاق کیا ہے. لیکن غلامی کے زمانے میں ذرا سوچو گا جا کے بازار سے خرید کے لے آتے تھے غلام لکھتے تھے غلام پیسے دیے پسند کیا لیتے جا رہے. اب بتاؤ اس کا کیا استحقاق ہے؟ کچھ تھا خریدی چیز ہے میں خرید کے لے آؤں میرا اس کا کوئی استحقاق. جو کام کرنے کو اس کو کرنا پڑتا تھا جی آگے سے مطالبہ غلامی یہ. اس لیے اس زمانے کے ایک اچھے غلام کا بھی ذکر ہے. اچھے برے ہر زمانے میں ہوتے ہیں. کوئی شخص وہ بھی اچھے تھے آقا بھی اچھے تھے غلام بھی اچھا تھا. ایک آقا خرید کے لے آئے تھے غلام کو سودا ہو گیا قیمت دے دی اب گھر لے آئے. اب اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ غلام بھی ایسا اچھا غلام تو نے کہ میرے نام کیا کہ پوچھے تو آپ کم جڑ دو جب آپ مجھے خرید کے لے آئے ہیں میں تو آپ کا غلام ہوں. پچھلا نام چھوڑو جو آپ میں کہتے ہیں کیسے کپڑے بنائے جیسے بنا دو آپ مالک ہیں جو کپڑے بنا دیں گے پہن دوں گا. اچھا بھی کھانے میں کیا چیز پسند ہے جو کہ لا رہنے کے لیے کون سی جگہ آپ کے جہاں تھا اس نے پوچھا وہ تیری مرضی ہے تو اپنی مرضی بھی تو بتا. کہنے لگا غلام کی مرضی کیا ہے؟ غلام کی کیا مرضی؟ جو آپ کی مرضی بنی. آپ صاحب اتنے خوش ہوئے کہ جیت نے ادا کر غلامی کی تیرے لیے غلامی بلکہ تو نے مجھے پہچان کرا دی ہے کہ میرا بھی ایک آقا ہے. اللہ کے میں بھی ایسے بن. تو غلام یہ ہے کہ غلام کا کوئی استحقاق نہیں ہے غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے غلام کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہے. وہ اپنی ساری چاہتے ہیں ساری خواہشات سب کیا کر دیتے ہیں. تو عبدیت یہ ہے عبد یہ عبد غلام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تو اس نے کرنی ہے جیسے اللہ چاہ رہے ہیں لیکن اس عبادت کے کرنے میں اس نے کوئی اپنی طرف سے مطالبہ کسی کو نہیں کیا. عبد کا کام کیا ہے؟ مالک کی مرضی جو ہمارے مالک چاہ رہے ہیں جو ہمارے آقا چاہ رہے ہیں. میں کہ دین جو ہے اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. اپنے معمولات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. ایک اور واقعہ پہلے بھی سے ذکر کیا مفہوم ہے رمضانی کا واقعہ ہے. ایک سفر ہے سفر بھی جہاد کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ رمضان کا مہینہ اور گرمی کا موسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑنے کا حکم فرما دیا بھی روزہ توڑ ضرورت ہے یہ تو ہے سب میں روزہ نیکی نہیں ہے. یہاں رخصت ہے تو اکثر صحابہ نے روزہ توڑ لیا. تو سنا چند ایک نے یہ سوچا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رعایت کی نافرمانی نہیں نافرمانی سوچ نہیں سمجھنے میں تھوڑی سی اس کی چوٹ ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو ہے قطعی نہیں ہے یہ شفقت کے طور پر اب جس کی ہمت ہے وہ لیتا ہے کہ ہماری ہمت ہے، اپنے آپ پر انہوں نے قیاس کر لیا کہ ہماری ہمت ہے، ہم تو عظیمت پر عمل کریں گے، ہم رکھ لیتے ہیں اکثر نہیں. اب شام کو غروب کے وقت ہے نا، یہ جو کوشش تیاری کر رہے ہیں کس کی؟ افطار کی. تو پوچھا حضور اکبر صلی اللہ سے مکمل عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا حضور، انہوں نے عظیمت کے کام لیا. تو میں آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں کے بڑھ گئے، توڑنے والے رکھنے والوں سے کیوں حکم. نو دل حجا کو عرفات کے میدان میں مغرب کے وقت میں حاجی اگر مغرب کی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بالکل پکا مسئلہ ہے. جو گئے حاجی ان کو پتہ ہے، باقی بھی دیکھ. نو دل حجا کو عرفات کے میدان میں اگر حاجی مغرب کی نماز پڑھے گا، عرفات کے میدان میں اس کی مغرب کی نماز پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی، اس کو کیا ہوگا؟ مجھے حکم بتائیے. ایک حکم تو یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ مغرب کے بعد عرفات کو چھوڑنے کا حکم ہے کہ نکلو یہاں سے، اب تو نکل رہے ہیں. اب زندگی بھر عادت ہے کہ غروب ہوتے کیوں نہیں، نمازی مطلب میں جلدی کرتا ہے نا، تم بھی جلدی کرنے کا ہے نا. غروب ہوتے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اب زندگی بھر عادت پڑی ہوئی ہے، اب اس عادت کو توڑا جا رہا ہے یہاں کہ عادت کے غلام نہ بنو، حکم کے غلام بنو. عادت تو کہہ رہی ہے کہ ابھی پڑھو، حکم کیا ہے کہ نہ پڑھو. تو ہم اب اپنے اندر کا شوق کیا ہے، زندگی بھر پڑھتے رہے ہیں. اب جلدی سے اب اندر کا شوق ابھار رہا ہے کس کو؟ اس کو. لیکن حکم کیا رہا ہے کہ نہیں. عرفات کے میدان میں نو دل حجا کو حاجی کے لیے مغرب کی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے. ایک تو یہ آ گیا. دوسرا حکم کیا ہے کہ آج مغرب کے وقت کے اندر عرفات سے نکل کر بھی مغرب کی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. دوسرا حکم یہ. چلو عرفات میں منع ہے، اب یہ نکل گیا عرفات کی حد سے، حد آ جاتی ہے، نکل گیا، جلدی موقع مل گیا، نکل گیا. ابھی ٹائم ہے جلدی کری، ابھی ٹائم تو باقی ہے، پھر بھی مغرب کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آج کا حکم یہ ہے کہ عشاء کا وقت جب داخل ہو جائے گا، یعنی مغرب کا وقت جب ختم ہو جائے گا اور عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، اب یہاں عرفات سے نکل کر عرفات کے اندر اگر وقت ختم ہو گیا تو پھر بھی نہیں پڑھنی، اور عرفات سے نکل گیا ہے تو پھر بھی انتظار کرے گا یہاں تک کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے. اب عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، اب مغرب کی نماز پڑھے گا پہلے، پھر صاحب کیا پڑھے گا؟ عشاء کی پڑھے گا. کیا سکھایا جا رہا ہے کہ دین نہ نماز پڑھنے کا نام ہے نہ روزہ رکھنے کا نام ہے، دین حکم کے ماننے کا نام. عادت کا نام دین نہیں ہے، اپنے شوق کا نام دین نہیں ہے، حکم کا نام. ہم تو حکم کے بندے ہیں، جس وقت جو حکم آ گیا اس کو کریں گے. یہاں حکم ہے نہیں کرنا، نہیں کریں گے. شوق ہے کرنا، حکم ہے نہیں کرنا، تو شوق کو قربان کریں گے. حکم پر شوق کو عید کے دن بڑے خوشی خوشی سے روزہ رکھ لیں، کیوں نہیں؟ عید کے دن میں شوق ہے روزہ رکھنے کا، کیوں نہیں؟ شوق پورا کرے گا گناہ. آج کے دن روزہ نہیں رکھنا، ایام تشریق میں روزہ منع ہے. تو حکم جس وقت جو حکم توجہ ہے ہم نے تو اس کو پورا کرنا ہے. اس چیز کو فرمانا ہے بندہ وہ ہے, بندگی یہ ہے, عبدیت یہ ہے, یعنی اپنی خواہش, اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنی فہم, اپنا سب کچھ ہم نے حکم کے سامنے کیا کر دینا. ہم تو حکم کے سامنے اس لیے یہاں پر مارے ہیں کہ سب سے اونچا اعلیٰ تر مقام جس کے برابر کوئی مقام ہو ہی نہیں سکتا وہ کیا ہے؟ عبدیت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلندیوں پر لے جانا چاہا تو آپ کو خطاب کیا دیا ہے؟ سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ, یعنی وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا. یعنی انسان کا سب سے اونچا مقام کیا؟ عبدیت ہے. آگے سمجھتے ہیں تقسیمانی صاحب جو ہے ہمارے بڑے بھائی سے دونوں ذکی کیفی مفید اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. شعر بہت اچھے کہا کرتے تھے. انہوں نے ایک بہت اچھا شعر تھا, لوگ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھتے, اسی بات انہوں نے بڑے خوبصورت رائے میں کہا ہے. کہتے ہیں اس قدر بھی ضبط رب اچھا نہیں, توڑ نہ حسن کا پندار کیا. اس قدر بھی ضبط رب اچھا نہیں, توڑ نہ حسن کا پندار کیا. یعنی یہ غم جو اتنا ضبط کر رہے ہیں وہ مجھ سے آ بھی نہ نکلے, کرا بھی نہ نکلے, تو کیا تم اس پندار کو توڑنا چاہتے ہیں؟ تم اس غم میں مبتلا کر رہے ہیں. اس کا پندار توڑنا مقصود ہے, اس کے آگے وہ بھی سمجھ چاہتے ہیں. یہ بندے کا کام نہیں, بندے کا کام تو یہ ہے جب اس نے تکلیف دی اس تکلیف کا مقتضا یہ ہے اس تکلیف کے ازالے کے لیے اسی کو پکارا جائے. اگر اس نے غم دیا ہے اس غم کا اظہار شرعی حدود میں رہ کر کیا جائے. جیسا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کے انتقال ہونے پر کیا فرمایا, اما بے فراق کے جائے ابراہیم لما اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پہ بڑے غمگین ہیں. آپ سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا حوصلے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہمت والا کون ہو سکتا ہے؟ ضبط کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ برداشت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہ آپ کے صحابہ نے آپ کے ہاتھوں میں جان دے دی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. راجو صاحب کیونکہ توقع نہیں, امید نہیں تھی. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تاجو پوچھا کہ آپ ہی روتے. توقع یہی تھی کہ آپ تو صبر کا پہاڑ ہیں, آپ سے یہ بات راحت نہیں ہو سکتی, لیکن آپ نے فرمایا یہ تو اللہ پاک کا رحم عمر کر رہا ہوں, رحم ہے اللہ دل کر, یہ شفقت پدری ہے, یہ بچے کی جدائی پر رحم ہے. اس لیے فرمایا یہ جملہ فرمایا انا نے فراتے کا یا ابراہیم اللہ. بات یہ ہے کہ جس حالت میں اللہ تعالی رکھتے ہیں وہی حالت پسند ہوتا ہے. یعنی اس وقت اللہ چاہتے ہیں, لیکن شرعی حدود فرمائی ہے. شرعی حدود یہی ہے جو آپ نے کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اس جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ آنکھ سے کیا ہے؟ آنسو ہے. آنکھ سے آنسو اور دل غم زدہ, لیکن اللہ کی رضا پر. آنکھ سے آنسو دل میں غم, لیکن جو قضاء کا فیصلہ ہے اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر کیا ہے؟ تو شفقت فطری کا تقاضا کیا تھا کہ غم ہوتا تو بچہ جدا ہو گیا, بچے کی جدائی پھر ملیں گے, لیکن اس وقت تو جدا ہو گیا نا, اس وقت تو جدا ہو گیا نا. اب اندر سے یقین خالی ہم ہیں جدائی کے اوپر، یقین کیا کرا دی کہ فیصلہ حضور. دونوں کو اپنی جگہ فرق ہے. اب نیت یہ ہے کہ صدم آیا ہے آپ کیا سنیں گے، بازو تو نہیں نکلتے لیکن اندر دم ہوتا ہے، یہ بھی ہے. بازوں کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے لیکن اندر ان کے غم ہوتا ہے، یہ بھی رونا وہی نہیں کہ جہاں سے نظر آئے لیکن وہ بھی اللہ کی رضا کے اوپر کیا ہے. تو یہاں اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں اگر غم آ جائے اور غم کا اظہار ہو جائے تو یہ کرنا چاہیے، اپنی بے بسی کو ظاہر کرنے کا اگر اندر تقاضا ہو جائے، غلبہ ہو جائے، ٹھیک ہے. بازوں پر غلبہ دوسرا ہو گیا تفویض کا، اس صفت تفویض کے غلبے سے نہیں ظاہر ہو. لیکن اعلی حال یہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے کہ آپ نے غم بھی کیا اور تفویض بھی کام لیا. تو بات یہ ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں وہی حالت میں سنیدہ ہے. جب وہ چاہ رہے ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھو تو وہ لیٹ بھی پڑھ لو، اس وقت لیٹ کر پڑھنے میں سواگ اجر ہے. یہ چھوڑو نہیں، یہ غم نہ کرو کہ جی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جا رہی. اب لیٹ کر پڑھنے میں وہی اجر ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں، جو سجدہ کرنے میں اجر ہے، اشارے سے سجدہ کیا، سجدے پر قدرت نہیں ہے اشارے سے کیا، اس میں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا سجدہ کرنے میں ہے. اب وضو پر قدرت نہیں ہے یا پانی میسر نہیں ہے یا پانی نقصان دیتا ہے تو تیمم کر لیا تو اس تیمم میں وہی ثواب ملے گا جو وضو کے کرنے میں ملے گا. اب وضو نہیں ہو پا رہا تو رو رہے ہیں جی کیا کریں جی وضو ہی نہیں ہو رہا. یہاں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ اسی میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدر اللہ سر رہو حضرت ثانی رحمۃ اللہ کی بات نقل فرماتے تھے. ایک شہر رمضان میں بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، اب اس کو غم ہو رہا ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا. طبیعی چیزیں یعنی یہ بھی طبیعی چیز ہے لیکن ہم کو اتنا زیادہ کرنا اس پر اتنا لا دینا کہ میرا رمضان کا روزہ چھوٹ گیا. ہم سنواتے ہیں غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو کہ تو روزہ کس لیے رکھ رہے ہو، آگے جو روزہ اپنی ذات میں رکھ رہے ہو، اپنی خوشی کے لیے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے رکھ رہے ہو تو بے شک اب ختمہ کرو کہ بیماری روزہ چھوٹ گیا. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہی فرما دیا ہے کہ بیماری روزہ چھوڑ دو تو مقصود تو پھر بھی حاصل ہے حکم کی تھامی. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سفر کی حالت میں جبکہ شدت مشقت ہو اس وقت روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، لیکن قضا کرنے کے بعد جب عام دنوں میں روزہ رکھو گے اس کو تمام انوار و برکات حاصل ہوں گے جو رمضان کے مہینے میں حاصل ہوتے تھے. یعنی اس شخص کے لیے رمضان کا دن لوٹ آئے گا اور رمضان کے لیے روزہ رکھنے جو فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ فائدہ اس دن قضا کرنے میں اس کو حاصل ہو جائے گا. کیوں؟ اس نے حکم تو مانا ہے کہ رمضان میں بیماری کے غلبے سے نہیں رکھ سکتا تو حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دو، اس نے چھوڑا ہے، اب اس کی قضا کر رہا ہے، اس قضا میں اس کو وہی برکات ملیں گی جو رمضان کے روزے میں، یعنی اللہ اس کے لیے، اللہ تو اپنے پر قیاس نہ کر لیں انسانوں پر قیاس کر لیں، یعنی کیسے ہو سکتے ہیں. جو اللہ رمضان میں برکات کو نازل فرماتے ہیں وہ غیر رمضان میں برکات کو نازل فرمانے پر قادر نہیں ہے کسی شخص کے لیے. تو اس سب کے لیے فرما رہے ہیں کہ رمضان کے اس روزے کی یہ قضا اگر رمضان میں کرے گا اللہ پاک وہی برکات وہی انوارات جو رمضان میں اس کو ملتے آج اس قضا والے دن بھی اللہ اس کو تھا. لہذا اگر شرعی عذر کی وجہ سے روزہ قضا ہو رہے ہیں مثلا بیماری ہے یا سفر ہے یا خواتین کی طبعی مجبوری ہے ہوتی ہیں اس کے روزہ قضا ہو رہے ہیں تو غمگین ہونے کی کوئی بات نہیں. اس وقت میں روزہ چھوڑ دینا اور کھانا پینا ہی اللہ کو پسند ہے اور لوگوں کو روزہ رکھ کر سواب مل رہا ہے تو پھر روزہ نہ رکھ کر بھی سواب مل رہا. یہ عورتیں بھی تنگ ہو رہی ہیں ان کے لیے بشارت آ گئی کہ آپ کھاؤ پیو آپ کو وہی اجر مل رہا ہے جو روزہ دار کو مل رہا ہے اور پھر جب غیر رمضان میں قضا کرو گی تو وہی برکات ملے گی جو ان کو رمضان میں مل رہی ہیں. جب بعد میں اس روزے کی قضا کرو گے تو قضا کے دن رمضان کی ساری برکتیں سارے انوار حاصل ہوں گے. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تو ٹوٹتے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی بیماری کے اندر جو صدمہ ہو رہا ہے کہ روزہ چھوٹ گیا اس صدمے سے دل ٹوٹا دل شکست ہوا دل کی اس شکستگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں. چاہے صدموں سے دل ٹوٹے یا غموں سے ٹوٹے یا افکار سے ٹوٹے یا اللہ کے خوف سے ٹوٹے یا فکر آخر سے کسی بھی طرح سے بس جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بن جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن کے دل میری وجہ سے ٹوٹے ہوئے میری وجہ سے. اگرچہ محدثین کی نے حدیث کی حیثیت اس کو بے اصل کہا ہے لیکن جو معنی اس میں بیان کیے گئے وہ صحیح ہیں. دل پہ یہ چوٹیں جو پڑتی رہتی ہیں اس طرح کی کبھی کوئی تکلیف آ گئی کبھی کوئی صدمہ آ گیا کبھی کوئی پریشانی آ گئی دل کو توڑا جا رہا ہے. کیوں توڑا جا رہا ہے؟ اس کو اس لیے توڑا جا رہا ہے کہ اس کو اپنی رحمتوں اور اپنے فضل و کرم کا مورد بنایا جا رہا ہے. تو بچا بچا کر رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا شعر. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ تھا. تو بچا بچا کے رکھ اسے یہ آئینہ ہے وہ آئینہ اللہ کرے اس کو آئینہ بنا دے. یہ دل ایک آئینہ ہے تو بچا بچا کے رکھ اسے یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز سر ہے نگاہ آئینہ ساز. یہ ٹوٹے گا تو آئینہ ساز کی نگاہ میں یہ زیادہ عزیز ہوگا. یہ دل جتنا ٹوٹے گا یہ آئینہ ساز یعنی اللہ تعالیٰ کے گام عزیز ہوگا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر سنایا کرتے تھے. فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کو توڑتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کو بلندیوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے. یہ صدمے یہ افکار یہ غم جو انسان کو آتے ہیں یہ مجاہدات اضطراری ہوتے ہیں جس سے انسان کے درجات میں کتنی ترقی ہوتی ہے کہ عام حالات میں کس ترقی نہیں ہوتی. اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ پاک مجاہدے کی بقدر عطا فرماتے ہیں. ایک ہے مجاہدہ اختیاری خود جو کر رہے ہیں روزہ رکھنے یہ مجاہدہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں مجاہدہ ہے اعمال کر رہے ہیں مجاہدہ ہے. تو یہ مجاہدہ اختیاری ہے خود اختیار کر رہے ہیں اس پر اللہ نوازتے ہیں. اور ایک مجاہدہ اضطراری ہے جو ہمارے اختیار کے بغیر آ جاتا ہے یہ غم یہ افکار یہ پریشانیاں یہ صدمے یہ حادثے یہ ہمارے بس میں نہیں یہ اضطراری آ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مجاہدہ اضطراری پر اللہ پاک کتنا نوازتے ہیں کہ مجاہدہ اختیاری میں اتنا یہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. چنانچہ ایشیا سناتے تھے کون ڈاکٹر مجھے آتی ڈاکٹر لگا یہ کہہ کے کاسا صاحب نے پیالہ پٹک دیا یہ کہہ کے کاسا صاحب نے پیالہ پٹک دیا اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. کے اندر کا مضمون سوچنے کی تھی. شیر جو ہے اب کہہ کے کاسا ساز میں, کاسا کس کو کہتے ہیں, پیالے کوئی کاسا ساز پیالہ بنانے والا, یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا, اب اور کچھ بنائیں گے کس کو بگاڑ کے. جس نے پیالہ بنایا توڑ دیا تو اور بناؤں گا, تو توڑا ہے تو کیا مطلب ہے بنانے کے لیے اچھا اور بنا کے دیں گے, یہ اچھا پایا دل کو توڑا ہے دل کو اچھا بنائیں گے. یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا اب اور کچھ بنائیں گے کس کو بگاڑ کے. جب یہ دل ٹوٹ ٹوٹ کر بگڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اس کی رحمت کا موری بن جاتا ہے. ایک غزل کیسے حضرات سنایا کرتے سناتے تھے, بتانے ماں وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں, جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں. اللہ چون تبارک و تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں تجلی سناتے ہیں, اس لیے ان غموں اور سبوں سے ڈرو نہیں. یہ آنکھ جو گر رہے ہیں, یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے, یہ آنکھیں جو نکل رہی ہیں, اگر اللہ جل جلالہ پر ایمان ہے, اگر اللہ تعالیٰ کی تصدیق دل میں ہے, یہ سب چیزیں تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا رہی ہیں. اللہ ہمارے دلوں کے اندر یقین نصیب ہوا ہے, تصدیق نصیب ہوا ہے. وادی عشق کا راستہ بڑا لمبا چوڑا راستہ ہے, لیکن بعض اوقات سو سال کا فاصلہ ایک آن میں طے ہو جاتا ہے. یہ علامہ اقبال کا شعر ہے فارسی کا, جس کا ترجمہ ہے وادی عشق کا راستہ بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن بعض کا سو سال کا فاصلہ ایک آن میں طے ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو مصائب آتے ہیں ان پر جو صبر کرتا ہے, یہ جو دل ٹوٹتے ہیں ان پر جو صبر کرتا ہے, تو اس کا کام منتقل کرتا ہے. اس لیے ان صدموں اور غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں یہ بات بتا دے کہ دین اپنے شوق پورا کرنے کا نام نہیں, اپنی عادت پورا کرنے کا نام دین نہیں. دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جو کام کرنے کو کہا جا رہا ہے وہ کرے, نہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے, نہ نماز میں کچھ رکھا ہے, نہ روزے میں کچھ رکھا ہے, کسی میں کچھ نہیں رکھا, جو کچھ ہے اس کی رضا میں رکھا ہے. عشق کے تکلیف و رضا کے ماں سوا کچھ بھی نہیں, وہ وفا بھی خوش نہ ہو پھر وفا بھی خوش نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام سے خوش ہوں وہی کام کرنے میں اور اسی کام میں مزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یہ بات ہمارے دلوں تیو سما دے تو دین کو سمجھنے کے راستے کھل جائیں. اس لیے انہوں نے ایک بات سنوا رہے ہیں کہ تیمارداری میں معمولات کا چھوٹنا, بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کوئی واردہ بیمار تھی اس میں لگا ہوا, میں اتنے عمل کر نہیں پایا, اس کو غم ہوتا ہے. والد صاحب اتنے ضعیف ہیں کہ میں ان کی وجہ سے جو ہے نفر نہیں پڑھ پاتا, ان کی یہ ضرورت ہے, یہ جو ہے تو تیمارداری بھی روتے ہیں ہمارے ہیں. اور یہ جو بتایا کہ بیماری کی حالت میں کہ معمولات چھوٹ جائیں, اس پر وہی کچھ لکھا جا رہا ہے جو صحت کے آپ میں کرنے والوں کو ملتا ہے. یہ بات پتا کہ آ چکی ہے, جس عمل پر دوام ہے, جس عمل پر ہمیشگی ہے, جس عمل کو کرتا رہتا حالت صحت میں بیماری سے چھوٹ جائے نفلی کی, تو اللہ اس کو وہی اجر دیں گے جو, تو یہ تو بیمار کے لیے ہے. اور علامہ اکرم نے فرمایا ہے کہ اس میں جس طرح اپنی بیماری داخل ہے, ان لوگوں کی بیماری بھی داخل ہے جن کی ایمانداری اور خدمت انسان کے فرائض میں شامل ہے. کسی کے والدہ بیمار ہو گئے, اب دن رات ان خدمت میں لگا ہوا ہے اور ان کی خدمت میں لگے رہے جیسے اپنے معمولات چھوڑ گئے, اب نہ تلاوت ہو رہی ہے, نہ نوافل ہو رہے ہیں, نہ ذکر نہ تسبیح, یہ سب کو چھوٹا جا رہا ہے اور دن رات ماں باپ کی خدمت پہ لگا ہوا ہے. اس کا یہ حکم ہے, اگرچہ خود بیمار نہیں ہے لیکن پھر بھی جو اعمال چھوٹ رہے ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحیف عارفی رحمۃ اللہ بڑے کام کی بات سنایا کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ بزرگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کی زندگی کے درست کرنے کے دوارے کھل جاتے ہیں. ہمارے سے میاں ہر وقت کا تقاضا دیکھو, اس وقت کا تقاضا کیا ہے, اس وقت مجھ سے مطالبہ کیا ہے, یہ نہ سوچو کہ میرا کس کام کو دل چاہ رہا ہے. دل چاہنے کی بات نہیں بلکہ یہ دیکھو کہ اس وقت تقاضا کس کام کا ہے, اس تقاضے کو پورا کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی ہے کہ تم نے تو اپنے ذہن میں بٹھا رکھا کہ روزانہ تہجد پڑھوں گا, روزانہ اتنے پارے تلاوت کیا کروں گا، روزانہ اتنی تسبیحات پڑھوں گا. آپ جب ان کاموں کا وقت آ گیا، دل چاہ رہا کہ کام پورے کروں اور دھن ذہن پر سوار ہے اور اس کا بوجھ ہے، اب عین وقت میں گھر میں سے بیمار ہو گئی بیوی، اور اس کے نیچے اس کی تیمارداری علاج اور دعا دور میں لگنا پڑا. اب اس میں لگنے سے معمول کیا ہو جائے گا؟ اس کا بڑا دل پڑتا ہے اب کیا ہوگا، میرا تو آج کا معمول سزا ہو جائے گا. اس وقت میں بیٹھ کر تلاوت کرتا، ذکر کرتا، اب مارا مارا پھر رہا ہوں، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی یتیم کے پاس، کبھی دوا خانے میں، یہ کس چکر میں پھنس گیا؟ ارے اللہ تعالیٰ جس چکر میں ڈالا ہے اس وقت تو سزا رہی جاتی ہے. اگر اس کو وہ کام چھوڑ کر تلاوت کرنے بیٹھ جاؤ گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند حقوق واجبہ بھی آ گیا. اب آزان کی خدمت ضروری ہے، اب تلاوت ضروری، اب وقت کا تقاضا ہی ہے. اب اسی میں ثواب ملے گا جو تلاوت کرنے میں ملتا، اس میں ثواب ملے گا جو تسبیحات ملتا، یہ ہے اصل دیکھ. یعنی وقت کا تقاضا کیا ہے، اس وقت حکم کیا ہے. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، ان حضرات میں سے جن کے قلب پر اللہ تعالیٰ کانٹے کی بات حلقا فرماتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے. اس کا نام دین نہیں کہ فلاں کام کا شوق پورا ہو گیا لہذا تو ہی کرم کام کریں گے. مثلا علم دین پڑھنے اور عالم بننے کا شوق ہو گیا، اس سے قطع نظر کہ تمہارے لیے عالم بننا جائز دیا یا نہیں؟ بات کو سن کر حیران ہو، عالم بننا ناجائز بھی ہو سکتا ہے کیوں؟ یہ کیا بات کہہ رہی، یہ دل فرما رہے ہیں خان ان کے خلیفہ. ایک دھن تو آ رہا ہے، شوق ہے کہ میں نے عالم بننا ہے، پہلے یہ تو سوچو جائز بھی ہے یا نہیں. مثلا ماں بیمار پڑی ہے گھر میں، باپ بیمار پڑا ہے، اور گھر میں دوسرا کوئی تیماردار نہیں کرنے والا ہے ہی نہیں. اب ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاؤ دین سیکھنے کے لیے، یہ دین کا کام اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ اپنا شوق شوق پورا کرنا ہے. دین کا کام تو یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر اس وقت اپنی ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو. آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاد کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا تھا، کس کی وجہ سے؟ ماں کی. خالہ کے جہاز اب یہاں پر پھر آ جائے گی. اب جی چاہ رہا ہے، شوق یہ ہے، لیکن ان کی خدمت کے لیے کوئی اور ہے نہیں. اب ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھوڑ کر خدمت میں لگے، اس کے لیے عالم بننا جائز ہے. یا مطلب تخصص پڑھنے اور مفتی صاحب بننے کا شوق پیدا ہو گیا. بہت سے طلبا مجھ سے کہتے ہیں میں تخصص پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اسپیشلائزیشن جو ہے نا کہ صاحب خاص سبجیکٹ میں کرتے ہیں نا، ایسے اتنی افطار کے اندر مفتی بننا ہے، شوق ہے میں مفتی بنوں. آج کل تو مفتی کہلانے کا بڑا شوق ہے. جیسے ڈاکٹر کہلانے کا شوق، اب ڈاکٹر میں اسپیشلائزیشن کا شوق. ایم بی بی ایس کیا ہے، اب تو کچھ ایف ٹی پی ایس کچھ آگے کچھ اور ڈگری ہے. آج کل علماء جو کہ آپ بہت بن جا رہے ہیں، ڈاکٹر نظامی سے فارغ ہو گئے، اب کیا ہے جی، اب تخصص کرنا ہے. ہاں دیکھتے ہیں دھن تو آ رہا ہے، تخصص کرنا ہے. اس کو تمہارے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم فتمان بھی چیز سیکھنا رہے چاہتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کے والدین کی کیا منشا ہے. والدین تو رہے نہیں، بس کرو اب کچھ کام کرو. اب دیکھیے بال راضی نہیں ہے جو مفتی صاحب بننا چاہتے ہیں، یہ دین نہیں، اپنا شوق پورا کرنا. یا مثلا تبلیغ کرنے شلے میں جانے کا شوق ہو گیا، ایسے تبلیغ کرنا بڑی فضیلت ثواب کا کام ہے کہ گھر میں بیوی بیمار پڑی ہے, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, آپ کو چلا لگانے کا شوق ہو گیا, یہ دین نہیں ہے کہ اپنا شوق پورا کرنا ہے. آپ اس وقت دین کا تقاضا, وقت کا تقاضا یہ ہے اس بیمار کی بیمارداری کرو, اس کا خیال کرو, اس کا علاج کرو. یہ دنیا نہیں ہے, یہ بھی دین ہے. اللہ یہ بات سمجھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کی خدمت میں لگے ہیں, یہ کیا ہے, دنیا ہے. اس وقت اس کی ضرورت ہے بیماری میں, اس کی بیمارداری, اس کا دوا دارو اس کے کام میں لگ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, دنیا نہیں ہے, یہ کیا ہے, دین ہے. تو دین اپنے شوق کو پورے کرنے کا نام نہیں ہے, دین کس وقت کون سا حکم ہے اس کو پورا کرنے کا نام. اللہ یہ بات ہمیں سمجھا دیا. ہمارے مولانا مسیح اللہ صاحب صاحب ایک مرتبہ مجلس میں ایک مثال دی, ایک شخص جنگل گرانے میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں, دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں. اب میاں صاحب کو آبادی کی مسجد میں جا کر نماز جماعت سے پڑھنے کا شوق ہو گیا. بیوی کہتی جنگل ہے ویرانا ہے, اگر تم نماز پڑھنے آبادی کی مسجد میں چلے گئے تو مجھے ویرانے میں ڈر لگے گا اور ڈر کے مارے میری جان بھی نکل جائے گی. اچھا, اس لیے بجائے مسجد کیا تم یہی نماز پڑھ لو. حق والا فرماتے ہیں کہ میاں صاحب تو تھے شوقین, چنانچہ شوق میں آ کر اپنی بیوی کو وہی جنگل میں اکیلا چھوڑ چھاڑ چلے گئے. نہ یہ شوق پورا کرنا ہے, یہ دین نہیں ہے. اس لیے اس وقت دین کا تقاضا یہ ہے گھر میں نماز پڑھے, بیوی کی پریشانی دور کرتا. یہ وہ وقت ہے جہاں بالکل ویرانا ہے, کوئی آبادی نہیں ہے. البتہ جہاں آبادی ہو وہاں مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے. لہذا اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں. کسی کو جہاد میں جانے کا شوق, کسی کو تبلیغ میں جانے کا شوق, کسی کو مولوی بننے کا شوق, کسی کو مفتی بننے کا شوق, اور شوق کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان حقوق کا خیال ہی اس پر قائم ہو رہی. اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ اس وقت ان حقوق کا تقاضا کیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کسی شہر سے تعلق قائم کرو, یہ حقیقت درکے کسی لیے وہ بتاتا ہے اس کا تقاضا کیا ہے, اس کو تمہیں کون سا کام کرنا چاہیے. آپ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کوئی آگے نقل کر دے کہ مولانا صاحب کہہ رہے مفتی بننا بری بات ہے, تبلیغ کرنا بری بات ہے, وہ صاحب تو تبلیغ کے مخالف ہیں اور تبلیغ میں چلے میں نہیں جانا چاہیے, جہاں میں نہیں جانا چاہیے. آج کل ایسے زمانہ ہے. ارے بھائی یہ سب کام اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالی کی رضا کے کام, اپنے اپنے وقت پر اللہ کی رضا کے کام. دیکھو کہ اس وقت تم سے مطالبہ کیا ہے, اس مطالبے اور تقاضے پر عمل کرو. اپنے دل و دماغ سے داخل متعین کر کے پتہ چل کھڑے ہو, یہ دین نہیں ہے. دین یہ کہ دیکھو اس وقت کا تقاضا کیا ہے, اس وقت وہ کس کا حکم دے رہے ہیں. اللہ یہ بات سمجھا دیں, ورنہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ جی مفتی صاحب نے چلے سے روک دیا, یہ تبلیغ کے خلاف. تو یہ بات اور ہوگی. ایک واقعہ اسی زمن میں یاد آ گیا. ایک صاحب کویت میں تھے, کویت میں کاروبار جو بھی ان کا اپنا. کویت میں جب جنگ ہوئی تھی چھوڑ چھاڑ کر نکلنا پڑا تھا لوگوں کو, آگے تھے نا چھوڑ چھاڑ کر, یہ بھی آگے جس میں ان کو نقصان کافی. پھر آنے کے بعد یہاں تبلیغ میں لگے ماشاء اللہ چلتے چلتے رہے. ایک دفعہ اچانک ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ حکومت کویت نے اس نقصان کے ادارے کے لیے کچھ دینا شروع کیا ہے. تو میں نے بھی بھر کے دے دیا کلیم. یہ کلیم ہوتا ہے مجھ سے چوک ہو گئی ہے, چوک سمجھتے ہیں, پتہ نہیں کیوں ہوگی, ورنہ عام طور پر ایسی بات میں کہتا نہیں ہوں. پتہ نہیں کیوں ایسے کہہ بیٹھا کہ کلیم آپ نے صحیح لکھا یا زیادہ لکھا ہے, کیونکہ ماحول میں آج کل بھی ہوتا ہے نا. نقصان کے لیے بڑھا چڑھا بھی لکھتے ہیں. ہمارے گئے تھے نا پچھلے سفر میں عمر پر, عمرے پر ہمارے بھائی عزیز, ان کا بیگ نہیں آیا وہاں پر سامان میں نا, انتظار کرتے کرتے بہر انہوں نے کیا بھی کلیم کر لکھ دو وہ تفصیل ہے. خیر دو چار دن کے بعد رابطہ ہوا, کہنے لگے نہیں وہ تو پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا, تو اس کا آپ کو کلیم ملے گا. اب کہہ رہے بڑھا کے لکھو, بڑھا کے کیوں لکھو, ہمارے ساتھی نہیں, ان کے عزیز ایک وہاں رہتے تھے جن کے ذریعے جلدی میں کام ہو رہا تھا, کہتے نہیں بھائی بالکل یہ تو موقع ہے. یہ ذہن میں ایک بات آئی ہوئی ہے کہ بڑھا کے لکھو, وہ سارا اس کی جو چیزیں تھیں سارے نئے کپڑے بنائے تھے اس نے, اس کی قیمت لکھ دی ساری, تھوڑے سے بنے کہتے بس جو ہے نہیں, اس بیگ میں جو ہے وہی لکھنا ہے نا, اور جو وہاں گیا تو وہ کلرک دے کر کے بس کریں. تو ہر ایک کو تعجب سزا ہے کی حکومت کو کلیم کرنا تو بڑھا کے لکھو, تو مجھ سے بھی ایسی چوک ہوگی ان بزرگوں سے, میں کہہ رہتا کہ لے ہاں جی پوچھ لیا مفتیوں سے, بڑے غصے میں آ کے نا پوچھ لیا مفتیوں سے بڑھا کے لکھو, جنہیں حکومت کو لے لینا چاہیے, پتہ نہیں کیا کچھ بول رہے ہیں. میں نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے, ایک واقعہ لکھا ہے اس پر کہ آج کل کیسے کافر کا مال لینا جائز ہے. انگلینڈ میں رہتے ہیں, سوشل ملتی ہے کہ آپ کا کاروبار نہیں ہے تو آپ کو کیا ملے گی, مقرر ہے نا. اب کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں چونکہ وہ پہلے رجسٹر کرا گیا وہاں پر, تو اب کاروبار بھی لگ گیا, کام بھی لگ گیا, تو وہ بھی لے رہے, وہ بھی لے رہے, کیا کہتے ہیں جائز ہے, ان سے لینا کافر سے لینا جائز ہے. اس کے دلیل کے اندر حضرت ایک واقعہ لکھا, خیبر کا واقعہ, جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا, ایک چرواہا جو ہے غلام جو ہے بکری بھیڑ بکنے کا ریوڑ لے کر وہاں سے گزرا, اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں کا یہ لشکر ہے, اس کو شوق ہوا, انہوں نے کہا تمہارا بادشاہ تو انہیں اسے ملنا چاہیے, تمہارا بادشاہ نہیں ہو, کیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں ان کو اس کو لایا گیا. حیران ہو گئے, اس کا خیال تھا کہ بادشاہ جو ہوگا, جو ان کا بڑا سردار جو ہوگا, جو ان کا اس کی تو بڑا شان و شوکت والا خیمہ ہوگا, ٹھاٹ باٹ باڈی گارڈ کچھ بھی, تو انتہائی سادگی سے اتنا وہ اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. اب مسلمان ہو گیا, اب اس کا شوق ہوا کہ میں بھی جہاد میں شرکت کروں. یہ کہ اس وقت کا حکم, کہ اس وقت کا مسلمان کس لیے جواب ہے, جہاد کے لیے, اس نے جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے کہ پہلے یہ بکریاں جو ہے اپنے مالک کو یہودی کون ہے جو حربی ہے جن کا معاملہ کیا ہوا ہے, دیکھ رہا ہوں کہ تم تو امین ہو, واپس کر کے آؤ, جاؤ جا کے دیکھ رہا ہوں سب بتاؤ جن کے ساتھ کیا ہے جنگ, جنگ کی حالت, پھر جہاد کی جات ملے گی. وہ گیا وہ جا کے دیکھ لڑا شہیدوں, کہتے کوئی نماز نہیں پڑھ لیں کیونکہ موقع ہی نہیں آیا. نماز کا وقت آنے سے پہلے اللہ نے اس کو کیا دے دی, میں کہ دیکھ لو یہ کہتا ہے کہ اس نے ایمان لایا ہے, اور ایمان لانے کے بعد جو حکم متوجہ ہے کیا جہاد کا, اس حکم کو پورا کر دیا ہے. نماز کا حکم ابھی متوجہ ہوا ہی کہ وقت آیا نہیں ہے, اس سے پہلے کامیاب. لیکن یہاں بات بتائی تو ان صاحب سے میں نے یہ واقعہ عرض کر دیا, پڑھا تھا ان کی کتاب میں, ان کی غلطہ کے موقع میں پوچھا ہے, غصے بھر گئے, وہ کہتے ہیں تبلیغ والے تبلیغ کے خلاف, یہ بتانا چاہتا ہوں. تم کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب کے خلاف بھی کچھ بول رہے, میں نے کہا بھائی معافی چاہتا ہوں, میں بے موقع بات کہہ گیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کس قدر غصے میں بھرے ہوئے ہیں, اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے پہلے جو باتیں کہیں مفتی شفیع صاحب کو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے اس واقعے سے آپ غضب پڑے گی. آپ واقعہ لکھا انہوں نے کیوں لکھا, ان کو چوٹ لگی نا, اور اس چوٹ لگنے سے ان کے خلاف ہوتا ہے آج کل کہا نہیں. تو انہوں نے فرما دیا کہ میں نے مطلب بیان کر دیا ہے, تو کہ تو کہ چلے کا شوق ہے, جہاد کا شوق ہے, لیکن گھر میں بیمار پڑی ہوئی ہے تو اس کی ضرورت ہے, تو بھائی شوق نہیں پورا کرنا جی. اب باہر جا کے کیا کہیں گے جی, موسیقی تو سیکھ کے چلا رہا. تو فرمایا کیا جا رہا ہے, دین شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے, دین ہے کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے, یعنی حکم کو پورا کرنا ہے. یعنی اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے جس وقت جو حکم متوجہ ہے اس کو پورا کرنا بھائی ہے کہ کیا حکم ہے. اسی لیے اس کا تعین ہم خود نہیں کر سکتے, کسی تجربہ کار کی ضرورت ہے, کسی مہر کی ضرورت ہے, کسی کو شہر کی ضرورت ہے. اندر سے اپنے شوق کو پورا کریں گے کہیں نہ کہیں زیادتی ہو جائے گی. حقوق کا تعین بھی تو کرنا ہے نا, یہ بھی دیکھتے رہے, دماغ حقوق نہیں ہے. ابھی بھی ہر وقت کے جی بس میرا یہاں پورا کرو, اس کا ہر ہر مطالبہ دین شریعت کیا کہہ رہی ہے. والدین کے مطالبات حقوق نہیں ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے. اولاد کے مطالبات حقوق نہیں ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے. ہم تو شریعت کے تابع ہیں, ہم تو حکم کے بندے ہیں. افراد و تفریح یہ ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر بیچ میں چلنا, اس کے لیے ضرورت ہے کسی رہنما کی, کسی رہبر کی, جو تجربہ کار ہو اس کی نگرانی میں چلیں گے تو وہ بتائے گا اس موقع پر کیا ضروری ہے, ورنہ اپنے سب کو غلطی کر دیں گے. اب اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا ہے, اب تو بالکل ہی گنتی کے دن رہ گئے, کتنے دن رہ گئے, چار کا لگ پہلے کسی تھانی آپ نے پوچھا حقیق العمر ان کو کہا جاتا ہے نبضوں کو پہچانتے ہیں. اللہ نے عجیب کے زمانے کے اعتبار سے ان کو نوازا تھا کہ 29 کے چاند پر خوشی بڑی ہوتی ہے, ہوتی ہے نا, دینداروں کو بھی ہوتی ہے. کسی دیندار نے پوچھا, یہ کسی دیندار کا تعلق, حالانکہ ایک 29 رکھے تھے ایک اور رکھ لیں گے, جس سے 29 رکھے ہیں تو ایک اور رکھنا, لیکن خوشی بڑی ہوتی, تیسرے بڑی ہوتی, 29 بہت ہوتی. میں یہ بھی دبئی چیز ہے, یہ بھی یہ ہے سنبھالتے ہیں, یہ دور سنبھالتے ہیں, اس کو نقص, یہ نقص نہیں ہے. اگر وہ بت رکھیں گے نہیں رکھیں گے, وہ تو چھوٹ مل گئی ہے خوشی ہو رہی ہے, تکلیف ہو گئی خوشی ہو رہی ہے. یعنی یہ تبھی خوشی ہے, یہ بھی 29 کے چاند پر خوشی ہو جا رہی ہے, یہ تو چوری والی خوشی نہیں ہے, کہ یہ کوئی کوتاہی والی نہیں. ہوگا تو پھر ضرور رکھیں گے, لیکن تبھی چیز ہے. اس لیے چار کو جا رہا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ چار آئے جو پانچ ہے, پانچوں میں پانچ رکھ لیں گے, انکار کریں گے, چاند کے مان نہیں ہوگا, ایک تبھی خوشی ہوتی ہے. بہرحال دن تو رہ گئے گنتی کے, اللہ سے مانگے ان دنوں کے اندر جو ہے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اس کے اندر جتنا دن زور لگا سکتے لگائیں, یعنی اپنے آپ کو پھر ترسیں گے ان برکات کو. جی پھر سال سے پہلے یہ نہیں ملے گی. وہ بات اور ہے جو جہاں فرمائی کہ جو شرعی عذر سے قضا کرے گا اور پھر روزہ رکھے گا اللہ اس کو یہ برکات عطا فرما دیں گے. یہ کیا ہے, یہ خصوصیت ہے, یہ کیا ہے, یہ خصوصیت ہے, کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہی اس رخصت پر عمل کر کے روزہ چھوڑا ہے. اور اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہ روزہ نہیں رکھنا ان ایام میں, اس روزے کو چھوڑا ہے, اب یہ قضا کر رہی ہے. جب وہ قضا کر رہا ہے اللہ اس کو رمضان کی برکت صاف ما دیں گے, لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے, سب کے لیے نہیں. جو برکات ان ایام میں ہیں, جو تجلیات ان ایام میں ہیں, جو انوارات ان ایام میں ہیں, یہ شوال کا چاند ہوتے ہی کیا اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ علیحدہ بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں سے آتا ہے کہ مہینوں اس کو یاد رکھتے تھے, مہینوں اس کا انتظار کرتے تھے, مہینوں اس کو یاد رکھتے. یاد کرنا کہتا ہے لطف کی گھڑیوں کو تصور سے لطف لیا کرتا ہے, کیوں جب لطف اٹھاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے آدمی خیالات کی تصور لاتا ہے, انجوائے کرتا ہے نا جی. کہتے ہیں خیالات میں تو لطف لے سکتے ہیں لیکن جو عملی طور پر برکات کس کا نازل ہو رہی ہیں, جو نماز میں ہو رہی ہیں, جو تلاوت میں ہو رہی ہیں, جو ذکر میں ہو رہی ہیں, راتوں کو جاگنے میں ہو رہی ہیں, کس وقت جو ہو رہی ہیں, اس کے بعد یہ زمانے کا مضبوط ہے. ابھی موقع ہے بیج بونے کا, ابھی بیج ڈالنے کا موقع ہے. جس آکاش کا بیج ابھی ڈال دیں گے انشاءاللہ سارا سال وہ فصل دے گا. جس بری عادت کو چھوڑنے کا بیج اب ڈال دیں گے اللہ سارا سال بچائیں گے. ابھی جو دن ہے اس کو بھی تہیا کر لیں, فیصلہ کر لیں, عزم کر لیں, پختہ اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ ہمیں جو ہے گناہ سے پاک زندگی عطا کروا دے رہے ہیں. مطلب جس ہم طرح کی دعا ہے جملہ ہمیں اللہ مرحمہ بے ترقی معاشی ابدن ما اب قیدنا, ہمیں معاشی کو ترک کرنے کی ایسی ہمت ایسی توفیق عطا فرما کہ جب تک ہم باقی رہیں ہمیں یہ توفیق ملی رہے. تو بھئی یہ تو دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں, یہ پھر نہیں ملیں گے اس قسم کے جو ہے. اس لیے ابھی اللہ سے منوائیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی روحانی استعداد عطا فرما دے کہ جس وقت جو حکم توجہ جو حکمت وجہ اس کو کرنے والے بنے, جس سے روکا گیا اس سے رکنے والے بنے. بھائی یہ چند دن بھی ابھی مشق کر لیں گے اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنے کی, اپنے کانوں کو کنٹرول کرنے کی, اپنے زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے اندر کے بریکوں کو ابھی صحیح کرا سکتے ہیں. اللہ نے بریکیں دی ہیں نگاہ کو روکنے کے لیے, آنکھوں کو روکنے کے لیے, زبان کو روکنے کے لیے, دل کو روکنے کے لیے. بھائی ابھی مہلت ہے, اللہ سے مانگے اللہ ہمارے ان بریکوں کو صحیح فرما دے. یعنی جہاں حکم ہے دیکھو وہاں دیکھو, یا حکم ہے نہ دیکھو وہاں نہ دیکھو. کہیں دیکھنا عبادت ہے جی, کہیں دیکھنا ماں باپ پر محبت کی نظر ڈالنا عبادت ہے یا نہیں, غیر محرم کو دیکھنا, بیوی کو دیکھنے پر اجر ہے, غیر محرم کو دیکھنے پر پکڑ ہے. اللہ سے مانگے اندر میں استعداد اللہ ہمیں عطا فرما دے, جس وقت حکم ہے اس کو کرے, حکم ہے رکو رک جائے. یہ کنٹرولنگ پاور اندر گیا ہے. نفس ابھی مغلوب ہے, اس رمضان کی برکت ہے, نفس کی قوت ٹوٹی ہوئی ہے جی. تھوڑی سی ہمت کر لیں گے ابھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, پھر یہ بے لگام ہو جاتا ہے, پھر زور زیادہ لگانا پڑے گا. قابو پھر بھی کر سکتے ہیں لیکن زور زیادہ لگانا پڑے گا, ابھی زور کم لگانا پڑے گا. اپنے نفس کی قوت کو اور کمزور کرنا ہے, اس کو لگام ڈالنی ہے. ابھی ایام ہے, محنت کر لیں چند دنوں کے اندر, ان چند دنوں میں فیصلہ کرے, نگاہ غلط نہ دیکھے, کان غلط بات نہ سنے, زبان غلط بات نہ بولے, دل غلط خیالات نہ سوچے. اور پھر اندر میں قوت جو آئے گی اس زمانے میں زیادہ آئے گی. اس لیے فرائض کو جماعت کا تکبیر اولا کے ساتھ اور نوافل کے اندر بھی کوشش کریں کہ نوافل سارے اشراق ہے, چاشت ہے, عوابین ہے, تہجد تو بہت ہی آسان ہے. اب تو کسی کے دینا بالکل اللہ سے مانگ لو, منوا لو کہ اللہ کے تہجد کا شوق لگ جائے, یہ مبارک گھڑی کا شوق لگ جائے, یہ ہمارے دل میں پیوست ہو جائے. آج ہم نے اپنا زندگی کا ایک نظام بدل دیا ہے, رات کو دیر تک بے مقصد جاگنا اور صبح کو سوتے رہنا, یہ فرض بھی کرنا. طبی اعتبار سے بھی دیر سے سونا دیر سے جاگنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے. شا شرعی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، اس کو بدلنا ہوگا. اب کیا کہ سارا ماحول ہی ایسا ہے، اب عادت کو تو توڑنا پڑے گا. اگر کچھ چاہتے ہیں بننا وہ چاہتے لینا، تعلیم کا شعار فرمایا گیا ہے کہ بھائی اس عادت کو ابھی کوشش کر کے دام میں چند دن ہے ابھی بھی، اللہ سے مانگے کہ دل کے اندر کا وہ اللہ حادثہ بیدار فرما دے، اس وقت کی لذت سے جو آسنا ہو جائے پھر سونا نہیں ہو سکے گا، پھر اس موقع پر جاگنا آسان ہو جائے گا. اللہ کی سلامت کو ہمیں چکھا دے، جس اللہ والوں کو عادت پڑ گئی ہے وہ پھر سو نہیں سکتے. تو بھی ابھی دن ہے، اللہ سے مانگے کہ نوافل کا اہتمام بھی کریں اور قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ زیادہ کر سکیں. بھائی کرنے والوں کو ماشاء اللہ خوب فائدہ اٹھایا اور اللہ نے ان کو ہمت بھی دی اور کام میں برکت بھی دی. ابھی چند دن ہے، اس میں بھی کوشش کر لیں انشاءاللہ تعالی اپنی قرآن کی تلاوت کو اور تسبیحات کو اچھے کاموں کی عادت ڈالنے کے لیے ابھی سے بیج ڈال دیں، اور برے کاموں سے بچنے کے لیے ہمت کر کے کوشش کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ ان ایام کے اندر جو ہم کوشش کریں گے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے. بھائی اب تھوڑی دیر کے لیے ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ روحانی ٹونک ہے. یہ اندر میں نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے اور روحانیت کو ابھارنے کے لیے اللہ کا ذکر، کیونکہ اللہ کا خود فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اللہ پاک متوجہ ہوں گے، جب اللہ پاک متوجہ ہوں گے شیطان کی ضرورت ہوگی نہیں، نفس کی ضرورت ہوگی نہیں. کیوں؟ کہ دل میں نورانیت آئے گی. جب نورانیت آئے گی تو ظلمت جھڑے گی، ظلمت جھڑے گی ظلمانی قوتیں ٹوٹیں گی، روحانی قوتیں ابھریں گی. تو اللہ کی یاد کو دل میں بسانے سے دل میں پاکیزہ قوتیں ابھریں گی، پاکیزہ خیالات ابھریں گے، پاکیزہ تقاضے ابھریں گے، گندے تقاضے مغلوب ہوں گے. اس لیے ذکر کی مشق ہمارے یہاں ذکر قلبی کے ذکر خفی کی مشق ہے، جس کا مستقل حکم ہے وقت کو رغبا کا بھی نفسی کا تدرعا وخیفة ودون الجحد من القول بالردوب والآثار ولا تكن من الغافلين. فرما رہے ہیں اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپ کے اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلی میں چناؤ. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے، دل میں چپ کے اللہ کی یاد بتا لو. وَذْكُرِ رَبِّ کا بتبصر الہی تبدیلا، رب کے نام کے ساتھ یاد کرو اکیلے ہو کر. تو رب کا نام جو ہے تبارک اسم ربی کا، جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ بڑا متبرک نام ہے، اس مبارک نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں، اس کو دل پر نقش کر لیں، اس کو دل پر لکھ لیں. اس سے برکت آئے گی. برکت کیا آئے گی؟ کہ دل کے اندر پاکیزہ جذبات ابھریں گے، منفی جذبات ابھریں گے، اطاعت کا میلان بڑھے گا، نافرمانی کا میلان گھٹے گا. تو دل کے اندر اللہ کا نام لکھ کر اس کی تکرار، یہ تصور کے ذریعے سے دل پر لکھے لفظ اللہ. ذکر کی مشق کے لیے آنکھیں بند کرائی جاتی ہیں، ایک وقت ہی ضرور کرتا کہ توجہ دل پر آ جائے، اور تصور سے لکھے لفظ کیا اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے. اب دل میں تکرار کریں تصور سے اللہ. یہ تکرار اس لیے ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، ہمارے خیالوں میں سما جائے، اس کا دھیان خیال ہمیں رہنے لگے، یہ دھیان خیال پھر ہمیں اس کی نافرمانی سے روک دے، اس کی اطاعت کا شوق دلائے. اس لیے تکرار ہے، اتنی تکرار کرنی کہ رگ رگ ریشے میں سما جائے اللہ. اس میں رات سے رات کی طرف توجہ، پھر رات کی توجہ ہوگی، پھر اس کی منشا سامنے آئے گی، کس وقت کیا حکم ہے، دل چھٹے گا. اللہ ہمیں جو منشا سمجھا دے کہ بھائی اس کی مشق تھوڑی دیر کے لیے کر لیں اور اللہ سے مانگے تو اس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت اللہ میں عطا فرمائے. یعنی تصور کی آنکھ سے دل میں دیکھیں لفظ اللہ اور تصور کی زبان سے اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں.
ہمارے رکھنے پر مجلس کو یاد نہ اپنی رضا کر رکھے تو یاد نہ ہماری اطلاع کر رکھے ہماری اطلاع کر رکھے جو شاید جو دین کے پیغام کوشش کروا رہے ہیں جس جس لائن سے کیا جواب یا اللہ قبول کروا پھر اس کے اچھے نتائج اچھے سوار یا اللہ برآمد کرنا یا نیم امت مسلمان کے کام کر رہے ہیں جگہ جگہ آباد کرنے کی سوائی نہ ہوگی یا اللہ بالکل سارے حال نہیں جگہ جگہ مسلمان کے انتشار ہے اسلامی ممالک کے انتشار ہے یا اللہ فلسطین میں کشمیر میں بوسنیا میں افغانستان میں شام میں لبنان میں مصر میں کے آباد اللہ پاکستان کے اندر کے والا یا اللہ اس کی طرح یاد ہوتا یا اللہ یا اللہ کے روز آبا کے ساتھ اس کو اسلام کا بہوارہ بنا دے یا اللہ اس میں رہنے والے ہر فرد کو اپنا فرما بجا بنا دے یا اللہ علماء کا بھی کام کرنا دینی مدارس کی خاندانوں کی فرض کرنا مشاعر کی فرض کرنا دین کا کام کرنے والوں کی فرض کرنا دینی مرکزوں کی یا اللہ خانقاہوں کی فرض کرنا دینی مدرسوں کی فرض کرنا یا اللہ کے نام میں ہر قسم کے اسکالر ہیں اور یا اللہ جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں خود بھی گمراہ ہیں جو ان کے سیزن میں پھنس چکے ہیں یا اللہ ان کو ان سے بچا لو اور یا اللہ ایسے نام نہاد علماء کو بھی ہدایت عطا کر گمراہی اور ضلال سے امت کو نکال دو غفلت سے نکال دو بیداری یا اللہ پیدا کر یا رحم الرحیم یا اللہ یہ جو کچھ حالات جو پڑے ہیں ہمارے گناہ پر یہ شامت آباد ہے یا اللہ نے اس کا اعتراف یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ حالات ہیں ان گناہوں کو یا اللہ ان گناہوں سے توبہ کرنے کی اور توبہ پر جب بھی یا اللہ کو بھی بتا ہماری توبہ کو قبول کر یا اللہ ساری عمر کی طرح سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمارے جواب کہاں جا رہے عورتیں کہاں جا رہی ہیں یا اللہ لڑکیوں کہاں جا رہی ہیں کیونکہ اس جلالت کی طرح یا اللہ کیا ان کے گھروں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا اللہ ہم لوگ کو بچا یا تھوڑا امین ہمارے ہاتھ پر ان رمضان کی جو سات چل رہ گئی ہے یا اللہ اس کو غریب اور سمجھ کر اس میں توبہ اور استغفار کرنے کی اور اپنی آئندہ زندگی تو یا اللہ اپنے حکموں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈالنے کی یا اللہ ہمیں ختم کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ ان کے مندر کے دلوں میں جو نیک تمنائیں ہیں جائز حال سے ہم کو قبول کرتا یا اللہ قبول کرتا یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی پاک دادا میں قبول اور منظور کرتا جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا تھا مانگے عطا کرتا جو نہیں مانگنا چاہیے تھا مان لیا سکر سب دعا کا اعلیٰ شریف ہم نے آج کے لیے ساتھ Thank you.